بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم اما بعد حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ شفیع صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کے ملفوظات میں سے کچھ حصہ پڑھ کے سنایا جا رہا ہے. یہ ملفوظات عیادت اور موت کے وقت کے لیے کیا کیا تدابیر ہوتی ہیں, کیا طریقہ کار ہوتا ہے, اس سے متعلق ہے. مرض الموت میں عیادت کا طریقہ, یعنی جس کا آخری وقت معلوم ہو کہ اب اس کی زندگی ختم ہونے والی ہے, ایسے وقت میں عیادت کا کیا طریقہ ہے. ارشاد فرمایا کہ چند امور ایسے بیان کرتا ہوں جن کا مرنے کے وقت خیال رکھنا چاہیے. ہماری حالت پر افسوس ہے کہ لوگوں کو مرنا بھی نہیں آتا. صحابہ سب پڑھے لکھے نہ تھے لیکن سمجھدار تھے. یہ کیا مبارک شریعت ہے جس میں مرنے کے بھی قاعدے بتلائے گئے ہیں. جب کوئی بیمار ہو تو اس کی عیادت کے واسطے جانا مسنون ہے. کوئی ایسی بات نہ کہے جس سے مریض کو کسی قسم کی حسرت ہو, بلکہ امید افزا بات کہے. اکثر عورتیں مریض کے بعد پاس بیٹھ کر ایسی نا امیدی کے کلمات کہتی ہیں جس سے مریض کی دل شکنی ہوتی ہے, مثلا خدا ہی کرے گا جب بخار جائے گا وغیرہ. شارع علیہ السلام نے تو جانوروں پر بھی رحم فرمایا اور حکم دیا کہ ایک جانور کے سامنے دوسرا نہ ذبح کیا جائے تاکہ اس کی دل شکنی نہ ہو. بھلا اتنا تو خیال کرنا چاہیے کہ اس کا دل نہ دکھے. جب ایسی نا امیدی کے کلمے اس کے سامنے کہے جائیں گے تو مریض کو ضرور اپنی جان کا اندیشہ ہو جائے گا. بلکہ ایسے الفاظ استعمال کرنے چاہیے جس سے اس کو معلوم ہو کہ اب مرض بہت ہی خفیف ہے اور میں جلد اچھا ہو جاؤں گا. مسلمان کی دلداری بڑی عبادت ہے, ہر امر میں اس کا لحاظ رکھنا چاہیے. اگرچہ کچھ بات جو ہے وہ جھوٹی کیوں نہ ہو, لیکن مریض کی تسلی کے لیے, اس کو خوش کرنے کے لیے ایسے کلمات کہنے چاہیے. جب کسی مریض سے مایوسی ہو جائے اور خود بھی اس کو توقع زیست یعنی زندگی کی توقع نہ رہے تو آخری وقت میں ان باتوں کا خیال رہے. اس شخص کے سامنے دنیا کی بات نہ کہی جائے, کوئی بات ایسی نہ کہی جائے, کیونکہ مرنے والا اب اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے, دنیا کو چھوڑ رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ اس کا دل دنیا میں پھنسے, دنیا میں اٹکے, اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ ہو تو اس کے سامنے دنیا کی بات نہیں کہی جائے. کوئی بات ایسی نہ کہی جائے جس سے توجہ الحق میں فرق آئے. جیسا کہ رواج ہے کہ ایک طرف بیوی کھڑی کہہ رہی ہے کہ مجھے کس پر چھوڑ چلے, کبھی بچوں کو اس کے سامنے لایا جاتا ہے. تھوڑا سا وقت جو کلمہ کلام میں صرف کرتا وہ پیار و محبت میں صرف ہو جاتا ہے, دنیا کی پیار و محبت میں اپنے بیوی بچوں میں اٹک جاتا ہے. اس بات کا اہتمام چاہیے کہ خاتمہ تو کلمہ خیر پر ہو جائے. خود کسی بچے وغیرہ کو سامنے مت لاؤ, اگر وہ دیکھنا چاہے تو فوراً دکھا دو تاکہ اس کے خیال سے بھی جلد نجات ہو. اس کے سامنے اللہ کا نام لو, کلمہ پڑھو, توبہ استغفار تھوڑی آواز سے کرو, لیکن اس سے کہنے کے لیے مت کہو, کیونکہ ایسا وقت بڑی مشکل کا وقت ہوتا ہے, بہت جاگنے کا وقت جب انسان کی سانس اکھڑ رہی ہوتی ہے. ایسے وقت میں اس کے ہوش و حواس کا قائم رہنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے, اس لیے اس کو پڑھنے کے لیے نہیں کہنا چاہیے, ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو نامناسب ہو. تو ایسے وقت میں صرف اتنا کرنا چاہیے کہ خود اللہ کا نام لینا شروع کر دے اور کلمہ پڑھے اور توبہ استغفار کرے تھوڑی آواز سے کہ وہ سن لے. اس مضمون کو اردو میں بھی کہو کہ اے اللہ میرے گناہ معاف فرما, تاکہ وہ بھی سن کر کہنے لگے. ہم خود استغفار کریں اور اردو میں کہیں, یعنی اہل جو زبان اس مریض کی ہو اسی زبان میں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, تو اس کو سن کر اس کو ترغیب ہو جائے گی معافی مانگنے کی. قرآن مجید خاص کر یاسین شریف قریب پڑھی جائے. آج کل اس صورت سے جاہلوں کو بڑی وحشت ہوتی ہے, بعض برا مان جاتے ہیں اور نعوذ باللہ نامبارک سمجھتے ہیں. یہ صورت اس وقت کے واسطے اس لیے مقرر کی گئی ہے کہ اس میں بعث و نشر کا ذکر ہے. قیامت کے حالات ہیں اور آخر میں یہ مبارک الفاظ بھی ہیں, سبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء و الیہ ترجعون, نہایت مناسب ہیں تاکہ اس کے عقیدے درست ہو جائیں. اس سورت کے پڑھنے سے ڈرنا نہیں چاہیے, مگر ہماری جہالت ایسی ہے کہ اگر کوئی سورہ یاسین پڑھنے لگے تو سب کو وحشت ہونے لگتی ہے. حضرت سے ایک قصہ سنا تھا کہ کسی قسم کے جاہل صاحب تھے. امام صاحب نے اتفاق سے نماز کے اندر سورہ یاسین شروع کر دی، نماز چھوڑ کے بھاگ گئے کہ میری موت کا وقت نہ آ جائے گا. جنت کا ذکر کرے اور دوزخ کا ذکر ایسے مریض کے سامنے ہرگز نہ کیا جاوے. ایمان کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، خوف اور امید. خوف اور امید، خوف اس غرض سے کہ گناہوں کو چھوڑ دے اور اعمال صالحہ کی طرف متوجہ رہے. مرتے وقت اعمال کا موقع نہیں ہوتا، ڈرانے سے پھر کیا نتیجہ ہو سکتا ہے بجز اس کے کہ وہ نا امید ہو کر خدا نہ خواستہ بے ایمان مر جائے. سبحان اللہ، یہ شریعت کی کیسی معقول تعلیم ہے، اگر غور کیا جائے سب حکمتیں سمجھ میں آ جائیں. قریب مرنے کے منہ قبلے کی طرف کر دیں. اگر مردے کے منہ سے کوئی کلمہ کفر نکلا ہو یا کلمے سے انکار کیا ہو، یعنی میں نہیں پڑھتا یا نہیں پڑھوں گا، تب بھی غیبت نہ کریں کیونکہ وہ معاف ہے. جب بیماری میں معذور تھا تو اب بدرجہ اولا معذور ہونا چاہیے، اور قلب کی ہم کو خبر نہیں. اصل ایمان تو قلب میں ہوتا ہے، جیسے ابھی عرض کیا کہ مرنے کے قریب جو انسان ہوتا ہے اس کے ہوش و حواس قابو میں رہنا بہت مشکل ہے، منہ سے کیا نکل گیا اس کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا. تو ایسے کی غیبت نہیں کرنی چاہیے اور اس سے نیک گمانی رکھنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ انشاءاللہ یہ بخشا ہی جائے گا، ایمان مومن مرا ہے. حضرت مرشدی حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے تھے کہ لوہاری میں ایک بزرگ تھے، جب وہ مرنے لگے تو لوگوں نے کہا کہ حضرت کلمہ پڑھیے، آپ نے منہ پھیر لیا. پھر کہا گیا، پھر آپ نے منہ پھیر لیا. لوگوں کو نہایت حیرت ہوئی، دل میں کہنے لگے اب کیا امید ہے کہ جب ایسا شیخ کامل کافر ہو کر مرے. میاں جی نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے، پوچھا خان صاحب کیسے ہو؟ کہنے لگے الحمدللہ، اور کہا حضرت لوگوں کو فرما دیجئے کہ مجھ کو دق نہ کریں، یہ مجھ کو مسمہ سے اسم کی طرف لے جاتے ہیں. اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کا وہ اس وقت دیدار کر رہے تھے اور ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی پوری توجہ تھی، پورا وصال تھا، اور لوگ ان کو اس سے اس طرف متوجہ کر رہے تھے جو اس سے ان کا اسم تھا، یعنی نام کی طرف. جب مسمہ موجود ہو تو نام کیا لیں. دست بوسی چون رسد از دست شاہ، پائے بوسی اندراں دم شد گناہ. جب مشاہدہ حق ہو گیا پھر اسم کی کیا ضرورت ہے. ایسے مقام پر تو یہ تنزل ہے، یعنی یہ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق لینا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے منہ سے ایسی کوئی بات نکل جائے ایسے وقت میں، تو اس سے نیک گمانی رکھنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے بھی نیک گمانی رکھنا چاہیے، یقیناً اس کو بخش دیں گے. اگر موت میں سختی ہو تو اس سے بھی بدگمانی نہ کرنی چاہیے، کیونکہ بعض روایات میں آیا ہے کہ جب کسی بندے کا درجہ بڑھانا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا ہے اور اس کے گناہ زیادہ ہوتے ہیں تو سکرات کی تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے، جس سے اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. ساری خرابیاں جہالت کی ہیں. اب یہ ضروری نہیں کہ اس کے گناہ زیادہ ہوں، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا درجہ بڑھانا مقصود ہوتا ہے، چاہے کسی طرح سے بھی، چاہے اس کے گناہ ہوں تو اس کو معاف کر کے، چاہے اس کے گناہ نہ ہو لیکن اس کا درجہ ویسے ہی بڑھانا ہوتا ہے. تو دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی کو سکرات کی تکلیف میں مبتلا فرماتے ہیں، تو اس سے بھی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. ساری خرابیاں جہالت کی ہیں، اگر علماء کی صحبت اختیار کریں تو ضروری باتیں معلوم ہو جائیں. موت کے بعد نیک عمل کی اہمیت. جب انسان مر جاتا ہے تو ذرہ ذرہ نیکی کو ترستا ہے اور سوچتا ہے کہ کاش اس وقت کوئی ایسی سبیل ہو کہ کوئی شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ کر بخش دے، کہ بڑے بڑے اولیاء اللہ بھی احتیاج ظاہر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اگر اور کچھ نہیں تو ایک دفعہ الحمدللہ ہی پڑھتے جاؤ. آج جس الحمد کو ہم ہزار بار خود پڑھ سکتے ہیں، یہ سورہ فاتحہ مراد ہے سے. آج جس الحمد کو ہم ہزار بار خود پڑھ سکتے ہیں، بعد مرنے کے اس کو ایک مرتبہ دوسرے کی زبان سے پڑھنے کے لیے ترسیں گے. اس سے معلوم ہوا، سبق حاصل ہوتا ہے کہ ہمیں اس دنیا میں خوب ذکر و اذکار کرنا چاہیے، کیونکہ بعد میں اگر کسی نے نہ پڑھا تو ہم وہیں کے وہیں رہ جائیں گے، جہاں جو لے جائیں گے بس وہی ہوگا، رجسٹر بند ہو جائے گا. میت کے معاملے میں معاملے کے متعلق کوتاہیاں. یہ معاملے تین قسم کے ہیں، ایک قبل الموت یعنی حالت مرض میں، دوسرے وقت الموت یعنی موت کے بہت قریب، تیسرے بعد الموت یعنی مرنے کے بعد. اور ان تینوں قسموں میں مختلف کوتاہیاں واقع ہوتی ہیں جو اختصار کے ساتھ ذکر کی جاتی ہیں. حالت مرض، اس میں کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ بوجہ غایت ترحم مریض کو نماز کے وقت کی اطلاع نہیں کرتے اور نماز پڑھنے کے لیے اس سے نہیں کہتے کہ اس کو تکلیف ہوگی. جب ایسا مرض ہو کہ نماز تھوڑی دقت سے صحیح لیکن نماز پڑھ سکتا ہے تو چونکہ نماز کسی حالت میں معاف نہیں، اگر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھنے کی اجازت ہے ایسے مریض کو، اور جو مریض بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا اس کو لیٹ کے پڑھنے کی اجازت ہے، جو لیٹ کے نہیں پڑھ سکتا اس کو اشارے سے پڑھنے کی اجازت ہے، تو کسی حال میں بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ بالکل ہی دماغ اس کا کسی کام کا نہ رہے اور جسم کسی قابل نہ رہے، اس کی حالت مفتیان کرام سے پوچھ لینی چاہیے۔ تو بعض حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ جب نماز معاف ہو جاتی ہے، لیکن عام طور پر جو مریض کو تکلیف کی وجہ سے منع کرتے ہیں ترغیب نہیں دیتے نماز کی، وہ غلط ہے، خود بھی گناہگار ہوتے ہیں اور مریض بھی گناہگار ہوگا۔ بعض مریض تو خود بھی جاہل یا کاہل ہوتے ہیں، وہ پہلے سے نماز کے پابند ہوں مگر مرض میں یا وسوسے سے کہ کپڑے خراب ہیں، بدن ناپاک ہے یا صاف نہیں ہے، یا یہ کہ وضو اور غسل نہیں کیا جاتا اور تیمم کو دل گوارا نہیں کرتا اور اسے طبیعت صاف نہیں ہوتی، وہ مثلا ذالک، تو نماز قضا کر دیتے ہیں، تو یہ سب بہانے ہیں اور یہ جہالت ہے۔ یا کم ہمتی سے کہ کون اہتمام کرے تیمم کا، رخ سیدھا کرنے کا، کیونکہ قبلہ شرط ہے تو مریض کا قبلہ اس کے تیمارداروں کے ذمے ہے کہ مریض کو قبلہ رخ کر دے نماز کے وقت، تو تیمم رخ سیدھا کرنے کا کہ اس میں تکلیف ہوتی ہے اگرچہ وہ تحمل سے زائد نہیں، مگر کسی قدر آرام تو فوت ہوتا ہے اور دل کو سمجھا لیتے ہیں کہ اچھے ہو کر یعنی صحت ہو جائے گی تو سب پوری کر لیں گے، اس لیے نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور یہ کاہلی اور جہالت ہے۔ اور علاج اس کا یہ ہے کہ اس کو سمجھایا جاوے کہ شریعت نے ہر حال میں آسانی کی رعایت کی ہے، بدن یا پارچے کا صاف ہونا تو کچھ فرض نہیں، اگر میلے ہیں ہونے دو، اسی طرح نماز پڑھو، اور اگر ناپاک ہے تو ان کے پاک کرنے میں زیادہ تکلیف نہیں ہوتی تو پاک کرنا کیا دشوار ہے، آخر تھوڑی بہت مشقت سے تو کوئی کام بھی خالی نہیں، چنانچہ مرض میں دوا پینا کیا مشقت نہیں، بعض اوقات کروٹ بدلنا مشقت ہے مگر مصلحت بدنی کے لیے اس کو گوارا کرتے ہیں، مگر نماز کے لیے بھی کہ مصلحت روحانی ہے جس کی رعایت بدن سے بھی اہم اور اقدام ہے اور مقدم ہے، کسی قدر مشقت گوارا کر لی جاوے تو کیوں گرانی ہے، اور اگر پاک ہونے میں سخت تکلیف ہوتی ہے تو بغیر پاک کیے ہوئے نماز پڑھ لو کہ شرع میں اس کی اجازت ہے۔ اگر کپڑے ناپاک ہیں اور انتہائی مشقت ہے مریض کو، اس کی جان جانے کا خطرہ ہے، بہت زیادہ تکلیف ہے کہ وہ بیچارہ اپنے حال میں جو ہے وہ پریشان ہے، تو ایسی صورت میں کپڑے ناپاک کپڑوں میں ہی مریض نماز پڑھ لے۔ صرف سرح الفقہا بھی اور وضو اور غسل اگر نہیں ہو سکتا تو تیمم کی اجازت ہے، اور اگر وضو ہو سکتا ہے اور غسل نہیں ہو سکتا تو وضو کر لو اور بجائے غسل کے تیمم کر لو، یعنی غسل کا تیمم، اور طبیعت کا صاف ہونا نہ ہونا کوئی چیز نہیں، طبیعت میں اگر کراہت ہے لیکن شریعت اجازت دے رہی ہے تو طبیعت کے ہم بندے نہ بنے بلکہ شریعت کے بندے بنے، اور اگر نماز نہ پڑھی تو اس سے طبیعت کون سی صاف ہو گئی، اگر آدمی کو حس ہو تو معلوم ہو کہ اس سے اور بھی گندی اور میلی ہو جاتی ہے، یہ جہالت کا علاج ہے۔ اور ناپاک کپڑے اور بدن کے پاک کرنے کے متعلق جو ابھی مضمون لکھا گیا ہے وہ علاج ہے کاہلی کا بھی، کہ کم و بیش مشقت تو ہر کام میں ہوتی ہے، مثلا ناگوار دوا پیتے ہی ہیں، بلکہ ترقی کر کے کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات غذا کھانے میں بھی بعض مشقتیں لائق ہو جاتی ہیں، مثلا مرچ لگ گئی، منہ جل گیا، لقمہ گلے میں اٹک گیا، یا شوربے وغیرہ کا، بلکہ بعض اوقات پانی کا پھندا پڑ گیا، کیسی بری حالت ہو جاتی ہے، بعض اوقات پان کھانے میں چونا زیادہ تیز ہو گیا اور منہ اور زبان کے ٹکڑے اڑ گئے، مگر ان عارضی مشقتوں کے سبب کوئی بھی کھانا پینا نہیں چھوڑتا۔ اگر اسی مریض کو کہا جاوے کہ تم منہ ہاتھ دھو کر کپڑے بدل کر اگر فلاں شخص سے جا کر ملو جو کہ یہاں سے ایک فرلانگ پر ہے تو تم کو 10 روپیہ یا 100 روپیہ یا 1000 روپیہ مل جائیں گے، تو اس وقت یہ ساری مشقتیں راحت معلوم ہونے لگیں گی، تو کیا خدا تعالیٰ کے یہاں کا اجر اتنی بھی قدر نہیں رکھتا، خصوصاً جبکہ دنیاوی کاموں سے بہت زیادہ ان دینی کاموں میں سہولت رکھی گئی ہے، چنانچہ جب کھڑے نہ ہو سکیں بیٹھ کر پڑھیں، بیٹھ کر نہ پڑھ سکیں تو لیٹے لیٹے پڑھیں، اور رکوع سجدہ سر کے اشارے سے کریں، اور ایسا شاد و نادر ہی ہوتا ہے کہ اس قدر ذوف ہو جائے کہ سر سے بھی اشارہ نہ کر سکیں، لیکن اگر اتفاق سے ایسی نوبت بھی آ جائے تو پھر شریعت کی سہولت دیکھیے کہ نماز کا مؤخر کر دینا اور بعد میں قضا کر لینا اس حالت میں جائز فرما دیا۔ پس ان سہولتوں کے بعد کسی کے پاس کیا عذر ہے، اور یہ خیال کہ اچھے ہو کر قضا پڑھ لیں گے نہایت ہی جرت کا خیال ہے، یعنی بہت ہی بری بات ہے، کیا ان کے پاس کوئی سند پروانہ اس معاہدے کا ہے کہ یہ اس مرض سے ضرور اچھے کر دیے جائیں گے، ممکن ہے کہ یہ ان کا آخری مرض ہو، مرض میں بوجہ اس کے کہ مرض پیام موت ہے، آدمی کو زیادہ تنبیہ اور تہیہ آخرت کی طرف زیادہ توجہ کرنی چاہیے. یہ تو ان مریضوں کا ذکر تھا جن کو خود بھی جہل یا قسل سے نمازوں کا اہتمام نہیں ہوتا. بعض مریض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کو پورا اہتمام ہے لیکن مرض کے غلبے سے ان کو پورے طور سے اوقات وغیرہ کی اطلاع نہیں ہوتی, یا نماز کے وقت کچھ نیند کا غلبہ ہو جاتا ہے, یا غایت ذوق سے آنکھیں بند ہو کر غفلت سی ہو جاتی ہے. لیکن اگر ان کو نماز کے لیے آگاہ کیا جاوے تو ہرگز وہ کوتاہی نہ کریں. مگر اوپر کے لوگ اس وجہ سے کہ ان کو اس مریض کی راحت جسمانیہ کے ساتھ تو اعتنا ہے لیکن دین کی کچھ مبالات نہیں, اس مریض کو اطلاع ہی نہیں کرتے, یا اگر اس کو کسی طرح اطلاع بھی ہو گئی تو اس کی امداد نہیں کرتے. مثلا اس کے لیے پانی یا تیمم کے لیے کلوک نہیں لاتے, اس کی چارپائی قبلے کی طرف نہیں بدلتے, اس کو پاک کپڑے نہیں بدلوا دیتے. اس تساہل میں یا تو مریض پھر غافل ہو گیا یا اس پر بھی قسل غالب آ گیا اور ایسے اس کی نماز برباد ہوئی. ان لوگوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اپنے جس عزیز کی تھوڑی سی معمولی تکلیف گوارا نہیں, اس کے دوزخ میں جلنے کی تکلیف کیسے گوارا کر لیں گے, اور اگر غایت بے رحمی سے اس کی یہ تکلیف گوارا کر لیں تو اپنی کیسے گوارا کر لیں گے. اس لیے کہ یہ تعاون فی الدین واجب ہے اور یہ امر بالمعروف بالید کی ایک فرض ہے جو کہ محل قدرت اور توقع قبول میں فرض ہے.
یا اللہ
وعن ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرزق لا يطلب العبد كما يطلبه اجله. حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ رزق بندے کو اسی طرح ڈھونڈتا ہے جس طرح اس کی موت اس کو ڈھونڈتی ہے. تشریح میں ہمارے حضرت رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یعنی جس طرح موت یقینی ہے اور بغیر تلاش اپنے وقت پر آ جاتی ہے, اسی طرح رزق بھی یقینی ہے, اپنے وقت پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ رزق بندے کو خود ڈھونڈ لیتا ہے, بلکہ موت سے زیادہ رزق اپنی رفتار میں تیز ہے, کیونکہ موت نہیں آتی جب تک کہ بندہ اپنا رزق تمام کا تمام نہیں کھا لیتا. بس رزق کے لیے اللہ تعالیٰ پر پورا اعتماد کرنا چاہیے اور مضطرب اور پریشان نہ ہونا چاہیے. متوسط درجے میں تدبیر اختیار کرنا کافی ہے کہ حق عبودیت ادا ہوتا ہے اور تدابیر اختیار کرنے سے حق عبودیت ادا ہوتا ہے تدابیر اختیار کرنے سے مگر اس طلب میں اجمال ہو, کاوش اور اضطراب نہ ہو. پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض عادات اور خصائل اور متفرق سنتوں کے بیان میں جب کوئی ملتا تو پہلے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سلام فرماتے, جب کسی چیز کو کروٹ کی طرف دیکھتے تو پورا چہرہ پھیر کر دیکھتے, متکبروں کی طرح کن آنکھوں سے نہ دیکھتے, نگاہ نیچی رکھتے, غایت حیا کی وجہ سے نگاہ بھر کر نہ دیکھتے تھے, برتاؤ میں سختی نہ فرماتے, نرمی کو پسند فرماتے. آپ انتہائی نرم مزاج, حلیم الطبع اور رحم دل تھے. نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ما یعنی پانی, بعض خاص پانیوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی ہے, چنانچہ سیحان اور جیحان اور نیل اور فرات, یہ شام کے دریا ہیں, شام ملک شام کی طرف ہیں, ان کو انہار جنت سے فرمایا کہ جنت کی نہریں ہیں. اور محققین نے اس کی توضیح میں کہا ہے کہ پانی کے جید ہونے کے تمام طرق ان میں جمع ہیں, اس لیے تشبیہاً انہار جنت سے تشبیہ دی ہے. اور زمزم کی نسبت ارشاد فرمایا ہے کہ زمزم جس نیت سے پیا جاوے اسی کے لیے ہے. اللہ قبول فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ظل من قتل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة. اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اهدي أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم اغفر لأمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم عافي أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم انصر أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم تجاوز عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.